تو اس وقت جو پیشگوئیاں خداوند کریم کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں، بعض ان میں سے ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔ آزاں جملہ ایک یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ سخت ضرورت روپیے کی پیش آئی۔ یہ ضرورت کا ہمارے اس جگہ کے آریہ ہم نشینوں کو بخوبی علم تھا، اور یہ بھی ان کو خوب معلوم تھا کہ بظاہر کوئی ایسی تقریب پیش نہیں ہے کہ جو جائے امید ہو سکے، بلکہ اس معاملے میں ان کو ذاتی طور پر واقفیت تھی جس کی وہ شہادت دے سکتے ہیں۔ بس جبکہ وہ ایسے مشکل اور فقدان اسباب حل مشکل سے کامل طور پر مطلع تھے، اس لیے بلا اختیار دل میں اس خواہش نے جوش مارا کہ مشکل کشائی کے لیے حضرت عادیت میں دعا کی جائے، تا اس دعا کی قبولیت سے ایک تو اپنی مشکل حل ہو جائے اور دوسری مخالفین کے لیے تائید الہی کا نشان پیدا ہو، ایسا نشان کہ اس کی سچائی پر وہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ سو اسی دن دعا کی گئی اور خدا تعالیٰ سے یہ مانگا گیا کہ وہ نشان کے طور پر مالی مدد سے اطلاع بخشے، تب یہ الہام ہوا۔ 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، فی شائل مکیاس، دین ول یو گو ٹو امرتسر۔ یعنی 10 دن کے بعد روپیہ آئے گا، خدا کی مدد نزدیک ہے، اور جیسے جب جننے کے لیے اونٹنی دم اٹھاتی ہے تب اس کا بچہ جننا نزدیک ہوتا ہے، ایسا ہی مدد الہی بھی قریب ہے۔ اور پھر انگریزی فقرے میں یہ فرمایا کہ 10 دن کے بعد جب روپیہ آئے گا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے۔ تو جیسا اس پیشگوئی میں فرمایا تھا، ایسا ہی ہندوؤں یعنی آریوں مذکورہ بالا کے روبرو وقوع میں آیا، یعنی حسب منشا پیشگوئی 10 دن تک ایک خرمورہ نہ آیا، اور 10 دن کے بعد یعنی 11ویں روز محمد افضل خان صاحب، سپرنٹینڈنٹ بندوبست راولپنڈی نے 110 روپیے بھیجے اور 20 روپیے ایک اور جگہ سے آئے، اور پھر برابر روپیہ آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا جس کی امید نہ تھی۔ اور اسی روز کہ جب 10 دن کے گزرنے کے بعد محمد افضل خان صاحب وغیرہ کا روپیہ آیا، امرتسر بھی جانا پڑا، کیونکہ عدالت خفیفہ امرتسر سے ایک شہادت کے ادا کرنے کے لیے اس عاجز کے نام اسی روز ایک سمن آ گیا۔ سو یہ وہ عظیم و شان پیشگوئی ہے جس کی مفصل حقیقت پر اس جگہ کے چند آریوں کو بخوبی اطلاع ہے، اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پیشگوئی سے پہلے سخت ضرورت پیش آنے کی وجہ سے دعا کی گئی، اور پھر اس دعا کا قبول ہونا اور 10 دن کے بعد ہی روپیہ آنے کی بشارت دیا جانا، اور ساتھ ہی روپیہ آنے کے بعد امرتسر جانے کی اطلاع دیا جانا، یہ سب واقعات حقہ اور صحیحہ ہیں۔ اور پھر انہی کے روبرو اس پیشگوئی کا پورا ہونا بھی ان کو معلوم ہے، اور اگرچہ وہ لوگ بباعث ظلمت کفر کے خبث اور انات سے خالی نہیں ہیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح بغض اور کینائے اسلام پر کمر بستہ اور جیفائے دنیا پر گرے ہوئے اور حق اور راستی سے بکلی بے غرض ہیں، لیکن اگر شہادت کے وقت ان کو قسم دی جائے تو بحالت قسم وہ سچ سچ بیان کرنے سے کسی طرف گریز نہیں کر سکتے، اور اگر خدا سے نہیں تو رسوائی اور وبال قسم سے ڈر کر ضرور سچی گواہی دیویں گے۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ مولوی ابو عبداللہ غلام علی صاحب قصوری، جن کا ذکر خیر حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 میں درج ہے، الہام اولیاء اللہ کی عظمت شان میں کچھ شک رکھتے تھے، اور یہ شک ان کی بالمواجہ تقریر سے نہیں بلکہ ان کے رسالے کی بعض عبارتوں سے مترشح ہوتا تھا۔ سو کچھ عرصہ ہوا ان کے شاگردوں میں سے ایک صاحب نور احمد نامی جو حافظ اور حاجی بھی ہیں، بلکہ شاید کچھ عربی دان بھی ہیں اور واعظ قرآن ہیں اور خاص امرتسر میں رہتے ہیں، اتفاقاً اپنی درویشانہ حالت میں سیر کرتے کرتے یہاں بھی آ گئے۔ ان کا خیال الہام کے انکار میں مولوی صاحب کے انکار سے کچھ بڑھ کر معلوم ہوتا تھا، اور برہمو سماج والوں کی طرح صرف انسانی خیالات کا نام الہام رکھتے تھے، چونکہ وہ ہمارے ہی یہاں ٹھہرے، اور اس عاجز پر انہوں نے خود آپ ہی یہ غلط رائے جو الہام کے بارے میں ان کے دل میں تھی مدعیانہ طور پر ظاہر بھی کر دی۔ اس لیے دل میں بہت رنج گزرا، ہر چند معقولی طور پر سمجھایا گیا، کچھ اثر مترتب نہ ہوا، آخر توجہ اللہ تک نوبت پہنچی، اور ان کو قبل از ظہور پیشگوئی بتلایا گیا کہ خداوند کریم کی حضرت میں دعا کی جائے گی، کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعا بپایا اجابت پہنچ کر کوئی ایسی پیشگوئی خداوند کریم ظاہر فرماوے جس کو تم بچشمے خود دیکھ جاؤ۔ سو اس رات اس مطلب کے لیے قادر مطلق کی جناب میں دعا کی گئی، علی صبح بنظر کشفی یہ خط دکھلایا گیا جو ایک شخص نے ڈاک میں بھیجا ہے۔ اس خط پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے آئی ایم کوئرلر، اور عربی میں یہ لکھا ہوا ہے حاذا شاہد النزاغ، اور یہی الہام حکایتاً عن الکاتب القاء کیا گیا، اور پھر وہ حالت جاتی رہی۔ چونکہ یہ خاکسار انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا، اس جہت سے پہلے علی صبح میاں نور احمد صاحب کو اس کشف اور الہام کی اطلاع دے کر اور اس آنے والے خط سے مطلع کر کے، پھر اسی وقت ایک انگریزی خان سے اس انگریزی فکرے کے معنی دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ میں جھگڑنے والا ہوں۔ سو اس مختصر فکرے سے یقیناً یہ معلوم ہو گیا کہ کسی جھگڑے کے متعلق کوئی خط آنے والا ہے، اور حاذا شاہد النزاغ کہ جو کاتب کی طرف سے دوسرا فکرہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کے یہ معنی کھلے کہ کاتب خط نے کسی مقدمے کی شہادت کے بارے میں وہ خط لکھا ہے۔ اس دن حافظ نور احمد صاحب بابائی سے بارش اس دن حافظ نور احمد صاحب بابائی سے بارش باران امرتسر جانے سے روکے گئے، اور در حقیقت ایک سماوی سبب سے ان کا روکا جانا بھی قبولیت دعا کے ایک خبر تھی، تا وہ جیسا کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی گئی تھی پیشگوئی کے ظہور کو بچشمے خود دیکھ لیں، غرض اس تمام پیشگوئی کا مضمون ان کو سنا دیا گیا۔ شام کو ان کے روبرو پادری رجب علی صاحب متمم و مالک مطبہ سفیر ہند کا ایک خط رجسٹری شدہ امرتسر سے آیا، جسے معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اپنے کاتب پر جو اسی کتاب کا کاتب ہے عدالت خفیفہ میں نالش کی ہے، اور اس عاجز کو ایک واقعے کا گواہ ٹھہرایا ہے، اور ساتھ اس کے ایک سرکاری سمن بھی آیا، اور اس خط کے آنے کے بعد وہ فکرہ الہامی یعنی حاذا شاہد النزاغ، جس کے یہ معنی ہیں یہ گواہ تباہی ڈالنے والا ہے، ان معنوں پر محمول ہوا کہ محتمم مطبع سفیر ہند کے دل میں بیقین کامل یہ مرکوز تھا کہ اس عاجز کی شہادت جو ٹھیک ٹھیک اور مطابق واقعہ ہوگی، بباعث وساقت اور صداقت اور نیز با اعتبار اور قابل قدر ہونے کی وجہ سے فریق ثانی پر تباہی ڈالے گی، اور اسی نیت سے محتمم مذکور نے اس عاجز کو ادائے شہادت کے لیے تکلیف بھی دی اور سمن جاری کرایا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور امرتسر جانے کا سفر پیش آیا، وہی دن پہلی پیشگوئی کے پورے ہونے کا دن تھا، سو وہ پہلی پیشگوئی بھی میاں نور احمد صاحب کے روبرو پوری ہو گئی، یعنی اسی دن جو 10 دن کے بعد کا دن تھا روپیہ آ گیا اور امرتسر بھی جانا پڑا، الحمدللہ علی ذالک۔ خزاں جملہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ فجر کے وقت الہام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کے قرابتی کا روپیہ آتا ہے۔ یہ پیشگوئی بھی بدستور معمول اسی وقت چند آریوں کو بتلائی گئی اور یہ قرار پایا کہ انہی میں سے ڈاک کے وقت کوئی ڈاکخانہ میں جاوے۔ چنانچہ ایک آریہ ملاوہ مل نامی اس وقت ڈاکخانے میں گیا اور یہ خبر لایا کہ ہوتی مردان سے 10 روپیے آئے ہیں اور ایک خط لایا جس میں لکھا تھا کہ یہ 10 روپیہ ارباب سرور خان نے بھیجے ہیں۔ کیونکہ ارباب کے لفظ سے اتحاد قومی مفہوم ہوتا تھا، اس لیے ان آریوں کو کہا گیا کہ ارباب کے لفظ میں دونوں صاحبوں کی شراکت ہونا پیشگوئی کی صداقت کے لیے کافی ہے، مگر بعض نے ان میں سے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ اتحاد قومی شے دیگر ہے اور قرابت شے دیگر، اور اس انکار پر بہت ضد کی۔ ناچار ان کے اصرار پر خط لکھنا پڑا اور وہاں سے یعنی ہوتی مردان سے کئی روز کے بعد ایک دوست منشی الہی بخش نامی نے، جو ان دنوں میں ہوتی مردان میں اکاؤنٹنٹ تھے، خط کے جواب میں لکھا کہ ارباب سرور خان ارباب محمد لشکر خان کا بیٹا ہے۔ چنانچہ اس خط کے آنے پر سب مخالفین لاجواب اور عاجز رہ گئے، والحمدللہ علی ذلک۔ اگلا جملہ ایک یہ ہے، ایک دفعہ اپریل 1883 میں صبح کے وقت بیداری ہی میں جہلم سے روپیہ روانہ ہونے کی اطلاع دی گئی اور اس بات سے اس جگہ کے آریوں کو، جن میں سے بعض خود جا کر ڈاکخانے میں خبر لیتے تھے، بخوبی اطلاع تھی کہ اس روپیے کے روانہ ہونے کے بارے میں جہلم سے کوئی خط نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ انتظام اس عاجز نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ جو کچھ ڈاکخانے سے خط وغیرہ آتا تھا اس کو خود بعض آریہ ڈاکخانے سے لے آتے تھے اور ہر روز ہر یک بات سے بخوبی مطلع رہتے تھے، اور خود اب تک ڈاکخانے کا ڈاک منشی بھی ایک ہندو ہی ہے۔ غرض جب یہ الہام ہوا تو ان دنوں میں ایک پنڈت کا بیٹا شام لال نامی، جو ناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا، بطور روزنامہ نویس کے نوکر رکھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فارسی خط میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے اس پر دستخط کرائے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی بھی بدستور اس سے لکھائی گئی اور اس وقت کئی آریوں کو بھی خبر دی گئی، اور ابھی 5 روز نہیں گزرے تھے جو 45 روپیے کا منی آرڈر جیلم سے آ گیا، اور جب حساب کیا گیا تو ٹھیک ٹھیک اسی دن منی آرڈر روانہ ہوا تھا جس دن خداوند عالم الغیب نے اس کے روانہ ہونے کی خبر دی تھی، اور یہ پیشگوئی بھی اسی طور پر ظہور میں آئی جس سے بتمام تر انکشاف مخالفین پر اس کی صداقت کھل گئی اور اس کے قبول کرنے سے کچھ چارہ نہ رہا، کیونکہ ان کو اپنی ذاتی واقفیت سے بخوبی معلوم تھا کہ اس روپیے کا اس مہینے میں جہلم سے روانہ ہونا بے نشان محض تھا، جس سے پہلے کوئی اطلاعی خط نہیں آیا تھا، الحمدللہ علی ذلک۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہوا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ حیدر آباد سے نواب اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کسی قدر روپیہ دینے کا وعدہ لکھا ہے۔ یہ خواب بھی بدستور روزنامہ مذکورہ بالا میں اسی ہندو کے ہاتھ سے لکھائی گئی اور کئی آریوں کو اطلاع دی گئی۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد حیدر آباد سے خط آ گیا اور نواب صاحب موصوف نے 100 روپیہ بھیجا، الحمدللہ علی ذلک۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ ایک دوست نے بڑی مشکل کے وقت لکھا کہ اس کا ایک عزیز کسی سنگین مقدمے میں ماخوذ ہے اور کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی اور کوئی سبیل رہائی کی دکھائی نہیں دیتی، سو اس دوست نے یہ پردرد ماجرا لکھ کر دعا کے لیے درخواست کی، کیونکہ اس کی بھلائی مقدر تھی اور تقدیر معلق تھی، اس لیے اسی رات وقت صافی میسر آ گیا جو ایک مدت تک میسر نہیں آیا تھا، دعا کی گئی۔ اور وقت صافی قبولیت کی امید دیتا تھا، چنانچہ قبولیت کے آثار سے ایک آریہ کو اطلاع دی گئی۔ پھر چند روز کے بعد خبر ملی کہ مدعی ایک ناگہانی موت سے مر گیا، اور اس طرح پر شخص ماخوس نے خلاصی پائی۔ الحمدللہ علی ذلک۔ ماں سوائے اس کے کبھی کبھی دوسری زبان میں الہام ہونا، جس سے یہ خاکسار نا آشنا محض ہے، اور پھر وہ الہام کسی پیشگوئی پر مشتمل ہونا، عجائبات غریبہ میں سے ہے جو قادر مطلق کی وسیع قدرتوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ بیگانہ زبان کے تمام الفاظ محفوظ نہیں رہتے، اور ان کے تلفظ میں بعض وقت بباعث صورت ورود الہام اور نا آشنائی لہجہ و زبان کچھ فرق آ جاتا ہے، مگر اکثر صاف صاف اور غیر ثقیل فکرات میں کم فرق آتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی الکاح ہونے کی وجہ سے بعض الفاظ یادداشت سے باہر رہ جاتے ہیں، لیکن جب کسی فکرے کا الکاح مقرر سہ کرر ہو تو پھر وہ الفاظ اچھی طرح سے یاد رہتے ہیں۔ الہام کے وقت میں قادر مطلق اپنے اس تصرف بحث سے کام کرتا ہے جس میں اسباب اندرونی یا بیرونی کی کچھ آمیزش نہیں ہوتی۔ اس وقت زبان خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ ہوتا ہے، جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے اس آلے کو، یعنی زبان کو، پھیرتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ الفاظ زور کے ساتھ اور ایک جلدی سے نکلتے آتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لطف اور ناز سے قدم رکھتا ہے اور ایک قدم پر ٹھہر کر پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے اور چلنے میں اپنی خوش وضع دکھلاتا ہے۔ ان دونوں اندازوں کے اختیار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تا ربانی الہام کو نفسانی اور شیطانی خیالات سے امتیاز کلی حاصل رہے، اور خداوند مطلق کا الہام اپنی جلالی اور جمالی برکت سے فی الفور شناخت کیا جائے۔ ایک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا، آئی لو یو، یعنی میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر یہ الہام ہوا، آئی ایم ود یو، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر الہام ہوا، آئی شیل ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر الہام ہوا، آئی کین ویٹ، آئی ول ڈو، یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ پھر بعد اس کے بہت ہی زور سے، جس سے بدن کانپ گیا، کہ الہام ہوا، وی کین ویٹ، وی ول ڈو، یعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔ اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے، اور باوجود اور دہشت ہونے کے پھر اس میں ایک لذت تھی جسے روح کو معنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی۔ اور یہ انگریزی زبان کا الہام اکثر ہوتا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک طالب العلم انگریزی خان ملنے کو آیا، اس کے روبرو ہی یہ الہام ہوا، دس از مائی اینیمی، یعنی یہ میرا دشمن ہے۔ اگرچہ معلوم ہو گیا تھا کہ الہام اسی کی نسبت ہے، مگر اسی سے یہ معنی بھی دریافت کیے گئے، اور آخر وہ ایسا ہی آدمی نکلا، اور اس کے باطن میں طرح طرح کے خبص پائے گئے۔ ایک دفعہ صبح کے وقت بنظر کشفی چند ورق چھپے ہوئے دکھائے گئے کہ جو ڈاک خانے سے آئے ہیں، اور اخیر پر ان کے لکھا تھا، آئی ایم بائی عیسیٰ، یعنی میں عیسیٰ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ وہ مضمون کسی انگریزی خان سے دریافت کر کے دو ہندو آریہ کو بتلایا گیا، جسے یہ سمجھا گیا تھا کہ کوئی شخص عیسائی یا عیسائیوں کی طرز پر دین اسلام کی نسبت کچھ اعتراض چھپوا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اسی روز ایک آریہ کو ڈاک آنے کے وقت ڈاک خانے میں بھیجا گیا، تو وہ چند چھپے ہوئے ورق لایا جس میں عیسائیوں کی طرز پر ایک صاحب خام خیال نے اعتراضات لکھے تھے۔ ایک دفعہ کسی امر میں جو دریافت طلب تھا، خواب میں ایک درم نکرا جو بشکل بادامی تھا، اس عاجز کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس میں دو سطریں تھیں۔ اول سطر میں یہ انگریزی فقرہ لکھا تھا، یس آئی ایم ہیپی، اور دوسری سطر جو خط فارق ڈال کر نیچے لکھی ہوئی تھی، وہ اسی پہلی سطر کا ترجمہ تھا، یعنی یہ لکھا تھا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ ایک دفعہ کچھ حزن اور غم کے دن آنے والے تھے کہ ایک کاغذ پر بنظر کشفی یہ فقرہ انگریزی میں لکھا ہوا دکھایا گیا، لائف آف پین، یعنی زندگی دکھ کی۔ ایک دفعہ بعض مخالفوں کے بارے میں، جنہوں نے اناد دلی سے خانہ خواہ قرآن شریف کی توہین کی تھی اور عداوت ذاتی سے جس کا کچھ چارہ نہیں دین متین اسلام پر بے جا اعتراضات اور بیہودہ تعارضات کیے تھے، یہ دو فقرے انگریزی میں الہام ہوئے، گاڈ از کمنگ بائی ہز آرمی، ہی از ود یو ٹو کل اینیمی، یعنی خدا تعالیٰ دلائل اور براہین کا لشکر لے کر چلا آتا ہے، وہ دشمن کو مغلوب اور ہلاک کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے فقرات تھے جن میں سے کچھ تو یاد ہیں اور کچھ بھول گئے، لیکن سب سے زیادہ عربی زبان میں الہام ہوتا ہے، خصوصاً آیات فرقانیہ میں بکثرت اور بتواتر ہوتا ہے، چنانچہ کسی قدر عربی علامات جو بعض عظیم الشان پیشگوئیوں اور احسانات الہیہ پر مشتمل ہیں ذیل میں ما ترجمہ لکھے جاتے ہیں، تاکہ اگر خدا چاہے تو طالب صادق کو ان سے فائدہ ہو اور تا مخالفوں کو بھی معلوم ہو کہ جس قوم پر خداوند کریم کی نظر عنایت ہوتی ہے اور جو لوگ راہ راست پر ہوتے ہیں ان سے کیوں کر خداوند کریم اپنے مکالمات اور مخاطبات میں بمہربانی پیش آتا ہے، اور کیوں کر ان تفضلات سے پیش از وقوع اطلاع دیتا ہے جن کو اس نے لطف محض سے اپنے وقتوں پر تیار رکھا ہے۔ اور وہ الہامات یہ ہیں، بورکتا یا احمد و کانا ما بارک اللہ فیکا حقا فیکا، اے احمد تو مبارک کیا گیا اور خدا نے جو تجھ میں برکت رکھی ہے وہ حقانی طور پر رکھی ہے، شانوں کا عجیبوں و اجروں کا قریبن، تیری شان عجیب ہے اور تیرا بدلہ نزدیک ہے، انی رازم من کا انی رافع کا الیہ الارض والسماء ما کا کما ہوا مائی، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسے وہ میرے ساتھ ہیں، ہوا کا ضمیر واحد بتاویل ما فی السماوات والارض ہے، اور ان کلمات کا حاصل مطلب تلطفات اور برکات الہیہ ہیں جو حضرت خیر الرسل کی مطابعت کی برکت سے ہر یک کامل مومن کے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور حقیقی طور پر مزداق ان سب عنایات کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے سب طفیلی ہیں، اور اس بات کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر یک مدح و ثنا جو کسی مومن کے الہامات میں کی جائے وہ حقیقی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہوتی ہے، اور وہ مومن بقدر اپنی مطابعت کے اس مدہ سے حصہ حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی محض خدا تعالیٰ کے لطف اور احسان سے، نہ کسی اپنی لیاقت اور خوبی سے۔ پھر بعد اس کے فرمایا، انت وجیہن فی حضرتی اخترتک لنفسی، تو میری درگاہ میں وجیہ ہے، میں نے تجھے اپنے لیے اختیار کیا، انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فہانا ان تو آنا و تو رفا بین الناس، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا میری توحید اور تفرید، سو وہ وقت آ گیا جو تیری مدد کی جائے اور تجھ کو لوگوں میں معروف و مشہور کیا جائے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر یعنی تجھ پر وہ وقت نہیں گزرا کہ تیرا دنیا میں کچھ بھی ذکر و تذکرہ نہ تھا، یعنی تجھ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے، اور کسی شمار و حساب میں نہ تھا، یعنی کچھ بھی نہ تھا۔ یہ گزشتہ تلطفات و احسانات کا حوالہ ہے تا محسن حقیقی کے آئندہ فضلوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدک ینکت آباؤک و یبدأ منک، سب پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو نہایت برکت والا اور عالی ذات ہے، اس نے تیرے مجد کو زیادہ کیا، تیرے آبا کا نام اور ذکر منقطع ہو جائے گا، یعنی بطور مستقل ان کا نام نہیں رہے گا، اور خدا تجھ سے ابتدا شرف اور مجد کا کرے گا۔ نصرت بالرعب و احییت بالصدق ایها الصدیق، نصرت وقالوا لا تهین مناس، تو روب کے ساتھ مدد کیا گیا اور صدق کے ساتھ زندہ کیا گیا، اے صدیق تو مدد کیا گیا، اور مخالفوں نے کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں، یعنی امداد الہی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مخالفوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور ان کے دلوں پر یاس مستولی ہو جائے گی اور حق آشکارا ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْرُكَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اور خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے جب تک وہ خبیث اور طیب میں صریح فرق نہ کر لے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور خدا اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، جب مدد اور فتح الٰہی آئے گی اور تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی تو کفار اس خطاب کے لائق ٹھہریں گے کہ یہ وہی بات ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ اردتُ ان استخلف فخلقتُ آدم انی جائل فی الارض، یعنی میں نے اپنی طرف سے خلیفہ کرنے کا ارادہ کیا سو میں نے آدم کو پیدا کیا، میں زمین پر کرنے والا ہوں۔ یہ اختصاری کلمہ ہے، یعنی اس کو قائم کرنے والا ہوں۔ اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے کہ جو ارشاد اور ہدایت کے لیے بین اللہ و بین الخلق واسطہ ہو۔ خلافت ظاہری کے جو سلطنت اور حکمرانی پر اطلاق پاتی ہے مراد نہیں ہے، اور نہ وہ بجز قریش کے کسی دوسرے کے لیے خدا کی طرف سے شریعت اسلام میں مسلم ہو سکتی ہے، بلکہ یہ محض روحانی مراتب اور روحانی نیابت کا ذکر ہے، اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابو البشر ہے مراد نہیں، بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر روحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے، گویا وہ روحانی زندگی کے روح سے حق کے طالبوں کا باپ ہے، اور یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں روحانی سلسلے کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ اس سلسلے کا نام و نشان نہیں، پھر بعد اس کے اس روحانی آدم کا روحانی مرتبہ بیان فرمایا اور کہا دنا فتدلا فکان کعبہ کا حسین ودنا، جب یہ آیت شریفہ جو قرآن شریف کی آیت ہے الہام ہوئی تو اس کے معنی کی تشخیص اور تعیین میں تحمل تھا، اور اسی تعامل میں کچھ خفیف سی خواب آ گئی اور اس خواب میں اس کے معنی حل کیے گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنوب سے مراد قرب الہی ہے، اور قرب کسی حرکت مکانی کا نام نہیں، بلکہ اس وقت انسان کو مقرب الہی بولا جاتا ہے کہ جب وہ ارادہ اور نفس اور خلق اور تمام ازداد اور اغیار سے بکلی الگ ہو کر طاعت اور محبت الہی میں سراپا محو ہو جائے اور ہر یک ماں سے و اللہ سے پوری دوری حاصل کر لے اور محبت الہی کے دریا میں ایسا ڈوبے کہ کچھ اثر وجود اور انانیت کا باقی نہ رہے، اور جب تک اپنی ہستی کے لوس سے مبرہ نہیں اور بقاب اللہ کے پیرائے سے متحلہ نہیں تب تک اس قرب کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اور بقاب اللہ کا مرتبہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب خدا کی محبت ہی انسان کی غذا ہو جائے اور ایسی حالت ہو جائے کہ بغیر اس کی یاد کے جی ہی نہیں سکتا، اور اس کے غیر کا دل میں سمانا موت کی طرح دکھائی دے، اور سر ہی مشہود ہو کہ وہ اسی کے ساتھ جیتا ہے، اور ایسا خدا کی طرف کھینچا جاوے جو دل اس کا ہر وقت یاد الہی میں مستغرق اور اس کے درد سے درد مند رہے، اور ماں سوا سے اس قدر نفرت پیدا ہو جائے کہ گویا غیر اللہ سے اس کی عداوت ذاتی ہے، جن کی طرف میل کرنے سے بتبا دکھ اٹھاتا ہے، جب یہ حالت متحقق ہوگی تو دل جو مورد انوار الہی ہے خوب صاف ہوگا اور اسماء اور صفات الہی کا اس میں انعکاس ہو کر ایک دوسرا کمال جو تدلہ ہے عارف کے لیے پیش آئے گا۔ اور تدلہ سے مراد وہ حبوط اور نزول ہے کہ جب انسان تخلق با اخلاق اللہ حاصل کر کے اس ذات رحمان و رحیم کی طرح شفقتاً علی العباد عالم خلق کی طرف رجوع کرے، اور چونکہ کمالات دنف کے کمالات تدلہ سے لازم ملزوم ہیں، بس تدلہ اسی قدر ہوگی جس قدر دنوف ہے، اور دنوف کی کمالیت اس میں ہے کہ اسماء اور صفات الہی کے عکوس کا سالک کے قلب میں ظہور ہو اور محبوب حقیقی بے شائبہ ذلیت اور بے تواہم حالیت و محلیت اپنے تمام صفات کاملہ کے ساتھ اس میں ظہور فرمائے، اور یہی استخلاف کی حقیقت اور روح اللہ کی نفخ کی ماہیت ہے، اور یہی تخلق بااخلاق اللہ کی اصل بنیاد ہے۔ اور جبکہ تدلہ کی حقیقت کو تخلق بااخلاق اللہ لازم ہو اور کمالیت فی التخلق اس بات کو چاہتی ہے کہ شفقت علی العباد اور ان کے لیے بمقام نصیحت کھڑے ہونا اور ان کی بھلائی کے لیے بدل و جان مصروف ہو جانا اس حد تک پہنچ جائے جس پر زیادہ متصور نہیں، اس لیے واصل تام کو مجمع الازداد ہونا پڑا کہ وہ کامل طور پر روح بخدا بھی ہو اور پھر کامل طور پر روح بخلق بھی۔ پس وہ ان دونوں قوسوں الوہیت و انسانیت میں ایک وتر کی طرح واقع ہے جو دونوں سے تعلق کامل رکھتا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ وصول کامل کے لیے دنوف اور تدلہ دونوں لازم ہیں۔ دنوف اس قرب تام کا نام ہے کہ جب کامل تزکیے کے ذریعے سے انسان کامل سیر اللہ سے سیر فی اللہ کے ساتھ متحقق ہو جائے اور اپنی ہستی ناچیز سے بالکل ناپدید ہو کر اور غرق دریائے بے چون و بے چگون ہو کر ایک جدید ہستی پیدا کرے جس میں بیگانگی اور دوئی اور جہل اور نادانی نہیں ہے، اور صبغت اللہ کے پاک رنگ سے کامل رنگینی میسر ہے۔ اور تدلہ انسان کی اس حالت کا نام ہے کہ جب وہ تخلق با اخلاق اللہ کے بعد ربانی شفقتوں اور رحمتوں سے رنگین ہو کر خدا کے بندوں کی طرف اصلاح اور فائدہ رسانی کے لیے رجوع کرے۔ پس جاننا چاہیے کہ اس جگہ ایک ہی دل میں ایک ہی حالت اور نیت کے ساتھ دو قسم کا رجوع پایا گیا، ایک خدا تعالیٰ کی طرف جو وجود قدیم ہے اور ایک اس کے بندوں کی طرف جو وجود محدث ہے، اور دونوں قسم کا وجود یعنی قدیم اور حادث ایک دائرے کی طرح ہے جس کی طرف اعلیٰ وجوب اور طرف اسفل امکان ہے۔ اب اس دائرے کے درمیان میں انسان کامل بوجہ دنوف اور تدلہ کی دونوں طرف سے اتصال محکم کر کے یوں مثالی طور پر صورت پیدا کر لیتا ہے جیسے ایک وتر دائرے کے دو کوسوں میں ہوتا ہے، یعنی حق اور خلق میں واسطہ ٹھہر جاتا ہے۔ پہلے اس کو دنوف اور قرب الہی کی خلعت خاص عطا کی جاتی ہے اور قرب کے اعلیٰ مقام تک صعود کرتا ہے، اور پھر خلقت کی طرف اس کو لایا جاتا ہے۔ پس اس کا وہ صعود اور نزول دو قوس کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور نفس جامع التعلقین انسان کامل کا ان دونوں قوسوں میں کعبہ قوسین کی طرح ہوتا ہے، اور کعبہ عرب کے محاورے میں کمان کے چلے پر اطلاق پاتا ہے۔ بس آیت کے بطور تحت اللفظ یہ معنی ہوئے کہ نزدیک ہوا یعنی خدا سے، پھر اترا یعنی خلقت پر۔ بس اپنے اس صعود اور نزول کی وجہ سے دو قوسوں کے لیے ایک ہی وتر ہو گیا، اور چونکہ اس کا روح بخلق ہونا چشمہ صافیہ تخلق با اخلاق اللہ ہے، اس لیے اس کی توجہ بمخلوق توجہ بخالق کے عین ہے، یا یوں سمجھو کہ چونکہ مالک حقیقی اپنی غایت شفقت علی العباد کی وجہ سے اس قدر بندوں کی طرف رجوع رکھتا ہے کہ گویا وہ بندوں کے پاس ہی خیمہ زن ہے، بس جبکہ سالک سیر اللہ کرتا کرتا اپنی کمال سیر کو پہنچ گیا تو جہاں خدا تھا وہیں اس کو لوٹ کر آنا پڑا۔ بس اس وجہ سے کمال دنوف یعنی قرب تام اس کی تدلا یعنی حبوت کا موجب ہو گیا۔ یحیی الدین و یقیم الشریعہ، زندہ کرے گا دین کو اور قائم کرے گا شریعت کو۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ۔ نفخت فیک من لدنی روح الصدق، اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ اس آیت میں بھی روحانی آدم کا وجہ تسمیہ بیان کیا گیا، یعنی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بلا توسط اسباب ہے، ایسا ہی روحانی آدم میں بلا توسط اسباب ظاہریہ نفخ روح ہوتا ہے، اور یہ نفخ روح حقیقی طور پر انبیاء علیہ السلام سے خاص ہے۔ اور پھر بطور طبیعت اور وراثت کے بعض افراد خاصہ امت محمدیہ کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے، اور ان کلمات میں بھی جس قدر پیشگوئیاں ہیں وہ ظاہر ہیں۔ پھر بعد اس کے فرمایا، نصرتا وقالو لا تہینا مناس، تو مدد دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی گریز کی جگہ نہیں۔